بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود السلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اخبارات کا جائزہ میں خوش آمدید۔ ہماری دعا ہے اس نئے سال میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں۔ آج کے پروگرام میں بھی مختلف روزناموں سے انتخاب کی گئیں کچھ اہم سرخیوں اور مقالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، جن کا ایک مختصر سا جائزہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ سب سے پہلے ایک نظر روزنامہ خود سے انتخاب کی گئی کچھ اہم سرخیوں پر۔ قائد انقلاب نے نئے سال کو قومی عزم اور مجاہدانہ تدبیر کے سائے میں معیشت و ثقافت کا نام دیا۔ ایران اور آسٹریلیا نے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر زور دیا۔ مصر میں سیکورٹی فورس اور اخوان المسلمین کے حامیوں کے درمیان جھڑپیں، سات ہلاک اور زخمی۔ روزنامہ قدس نے اپنی سرخی پوتین نے کریمیا کے روس میں الحاق کے دستاویز پر دستخط کر دیے کے ذیل میں لکھا ہے۔ روس کے صدر پوتین نے جزیرہ نما کریمیا کے روس میں الحاق کے دستاویز پر دستخط کر دیے ہیں۔ رشیا ٹوڈے نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق پوتین کی جانب سے اس دستاویز پر دستخط کے بعد اب یہ علاقہ باضابطہ طور پر روس کا حصہ بن گیا ہے۔ اس سے قبل روسی فیڈریشن نے بھی روس میں کریمیا کے ملحق ہونے کے معاہدے کی منظوری دے دی۔ روسی فیڈریشن کے نمائندوں نے اس ملک میں کریمیا کے ملحق ہونے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ واضح رہے کہ کریمیا میں 16 مارچ کو ہونے والے ریفرینڈم میں عوام نے اس علاقے کے روس سے الحاق کی حمایت میں فیصلہ کیا ہے۔ کریمیا میں ہوئے ریفرینڈم میں 81% لوگوں نے شرکت کی، جن میں سے 96% لوگوں نے روس میں کریمیا کے الحاق کی حمایت میں ووٹ دیا۔ روزنامہ قدس نے ثقافتی معیشت اور معاشی ثقافت عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، پیش خدمت ہیں مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔ قائد انقلاب اسلامی کی جانب سے نئے سال کے نام اور نعرے کا تعین اور سال کے پہلے دن اس کی تشریح ایک ایسا روڈ میپ ہے جو سماج کے موجودہ مسائل اور ملک کی بنیادی ضروریات کو مد نظر رکھ کر تیار کیا جاتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے جمعے کے روز مشہد مقدس میں فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اطہر میں لاکھوں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی ملک میں اقتصاد، ثقافت اور علم جیسے تین عناصر ہوں تو وہ ملک مضبوط ہوتا ہے۔ اقتصادی میدان میں اگر عوام پختہ عزم کر لیں اور متحد ہو جائیں تو معیشت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ ہجری شمسی سال کو سیاسی و اقتصادی کارنامے کے طور پر استقامتی معیشت کا عنوان قرار دیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے مستقبل میں کیے جانے والے فیصلوں میں ماضی سے عبرت اور اس کے تجربات سے استفادہ کیے جانے پر تاکید کی اور کہا کہ استقامتی معیشت کے سبب اس وقت اور زیادہ کام کیے جانے کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ملت ایران نے پابندیوں، اقتصادی دباؤ کے باوجود اپنی مزاحمت سے پچھلا سال کامیابی سے آگے کی طرف گامزن رہتے ہوئے گزارا۔ اس کے باوجود جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے کہا ہے، معیشت اور ثقافت کو سب سے زیادہ ترجیح حاصل ہے اور اس سلسلے میں جدوجہد، معاشی استقامت اور مستقبل میں ایران کی بڑی کامیابیوں کی راہ ہموار کریں گے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر انہوں نے اپنے نئے سال کے تہنیتی پیغام میں کہا کہ نیا سال استقامتی معیشت کے خیال پر مبنی اقتصادی کارنامے کا سال ہونا چاہیے، تاکہ معاشی اور ثقافتی شعبے میں بھی سیاسی میدان کی ہی طرح کامیابیاں حاصل کی جا سکیں۔ بنابراین قائد انقلاب اسلامی نے نئے ہجری شمسی سال کو قومی عزم و مجاہدانہ مدیریت کے سائے میں معیشت و ثقافت کا نام دیا ہے، کیونکہ یقینی طور پر اس شعبے میں پیش نظر اور مقررہ مقاصد کے حصول کے لیے عوام اور حکام میں استقامتی نظریات اور جد و جہد، خود اعتمادی اور داخلی صلاحیتوں سے بھروسے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہاں لیں گے ایک مختصر سا بریک اور دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ اصل بام پروگرام کا یہ حصہ مشتمل ہے۔ ہندوستانی اخبارات پر چلتے ہیں۔ دہلی اسٹوڈیو جہاں سے شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھی محمد احمد جعفری۔ جی جعفری، خوش آمدید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئی دہلی اسٹوڈیو کی جانب سے آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد احمد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ۔ ناظرین، سب سے پہلے پیش خدمت ہے روزنامہ عزیز الہند کی کچھ اہم سرخیاں۔ کویتی پارلیمنٹیرینز کا ایران، عراق کو جی سی سی میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ شامی فوج کا صلیبی دور کے قلعے پر قبضہ، 40 باغی ہلاک۔ پاکستانی قبائلی علاقوں میں مذہبی اقلیتوں پر حملوں میں اضافہ۔ ناظرین، روزنامہ عزیز الہند نے عالمی یوم آبا مسلمانوں کی ذمہ داریاں کے عنوان سے مرزا عبد القیوم کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، ہوا اور پانی انسانی زندگی ہی نہیں بلکہ کائنات کے وجود و بقا کے لیے خالق کائنات کی پیدا کرتا نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمتیں ہیں۔ انسان کی تخلیق سے لے کر کائنات کی تخلیق تک سبھی چیزوں میں پانی اور ہوا کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔ اس کرے ارضی پر جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کے زندگی کی بقا پانی پر ہی منحصر ہے۔ زمین جب مردہ ہو جاتی ہے تو آسمان سے آب حیات بن کر بارش اس سے ہم آغوش ہو جاتی ہے اور اسی طرح اس کے لیے زندگی کا سامان مہیا کرتی ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں پانی کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج پوری دنیا پانی کی قلت اور بڑھتی ہوئی حرارت سے پریشان ہے۔ آج دنیا کے کئی ممالک پانی کی صیانت و حفاظت کے لیے نئی نئی تکنیک کو اپنا رہے ہیں، بلکہ اب یہ بھی کہا جانے لگا ہے کہ آئندہ صدیوں میں جو جنگیں ہوں گی وہ پانی پر ہوں گی۔ موجودہ صورتحال میں امت مسلمہ کا فرض بنتا ہے کہ وہ پانی کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر دنیا کے سامنے ایک مثالی نمونہ پیش کریں۔ آج ملک کے بڑے بڑے شہروں میں ماحولیاتی آلودگی، آبی آلودگی، شجرکاری کی جو مہم چلائی جاتی ہے ان میں امت مسلمہ کا کتا حصہ ہونا چاہیے؟ یا مسلمانوں کے ملی، سماجی، دینی و فلاحی تنظیمیں کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ جب اسلام اور اس کے ماننے والے انسانیت کے لیے ابر رحمت بن کر آئے ہیں تو کیا عملی زندگی میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ آئیے ناظرین اب رخ کرتے ہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا کی کچھ اہم سرخیوں کا۔ ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کے قتل میں ہمارا ہاتھ، کئی اور ملکوں میں بھی ہمارے خفیہ ادارے سرگرم۔ اسرائیلی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کا اعتراف۔ گیس پائپ لائن معاہدہ اسلام آباد کا تہران سے نظر ثانی کا مطالبہ۔ یوکرین بحران، امریکہ اور روس کے مابین پابندیوں کی جنگ تیز۔ ناظرین، روزنامہ راشٹریہ سہارا نے پانی نشیب ہی میں مرتا ہے کہ عنوان سے حسن کمال کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، نریندر مودی کے لیے اتر پردیش میں ہندوؤں کے مقدس ترین شہر وارانسی کو اپنا حلقہ انتخاب قرار دینا اپنے اندر کئی کہانیاں رکھتا ہے۔ پہلے یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ وہ لکھنؤ کو اپنا حلقہ انتخاب بنائیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور وارانسی کا انتخاب کیا۔ وارانسی، جیسا کہ عام طور پر جانا جاتا ہے، سنگ پریوار کا مضبوط ترین قلعہ خیال کیا جاتا ہے۔ یہاں آر ایس ایس کے قدم بھی مضبوطی سے گڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سے سنگ پریوار کے ایک بڑے لیڈر مرلی منوہر جوشی 2009 میں الیکشن جیتے تھے اور خبروں کے مطابق وہ اس بات سے بہت کبیدہ خاطر ہیں کہ ان سے ان کا وہ حلقہ چھین لیا گیا جو بقول ان کے انہیں بے حد محبوب تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس شہر میں ہندوؤں کی تعداد جملہ آبادی کی 77% ہے، مسلم ووٹ 18% کے قریب ہیں، لیکن اس کے باوجود 2009 کے پارلیمانی انتخابات میں مرلی منوہر جوشی کو بی ایس پی کے امیدوار مختار انصاری پر صرف 17,000 ووٹوں سے کامیابی ملی تھی۔ ناظرین، مضمون نگار آگے کہتے ہیں، نریندر مودی بی جے پی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار بننے کے بعد کئی پیترے بدل چکے ہیں۔ انہوں نے اس سفر کا آغاز اپنے ہندو نیشنلسٹ ہونے کے دعوے سے کیا تھا، لیکن بہت جلد انہیں احساس ہوا کہ وہ اس طرح وہ انتخابات کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر سب بند کر دیں گے، جو ان کے لیے جو ان کی دلی خواہش تو ہو سکتی تھی لیکن انتخابی مصلحتوں سے ہم آہنگ نہیں معلوم ہوتی تھی۔ آئیے ناظرین اب رخ کرتے ہیں روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم سرخیوں کا۔ بیرونی طاقتوں کا مقابلہ مضبوط قوم ہی کر سکتی ہے، ثقافت معیشت سے زیادہ اہم ہے، اسے آلودہ نہیں ہونا چاہیے۔ نوروز کی تقریب کے دوران آیت اللہ خامنہ ای کا اظہار خیال۔ گمشدہ طیارے کا معاملہ، بحر ہند میں بھی تلاش کی سرگرمیاں جاری، جہاز کا پتہ لگانے کے لیے 26 ملکوں کی ٹیمیں تلاش میں مصروف ہیں۔ کابل کے ایک ہوٹل پر حملہ، ایک ہندوستانی سمیت 9 افراد ہلاک۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب نے شہیدان وطن پر بھی تفریق کے عنوان سے شکیل شمسی کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، آج دہلی میں مسلم مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک کانفرنس منعقد ہو رہی۔ کانفرنس کا عنوان کو دیکھ کر ذہنوں میں یہ سوال ضرور اٹھتے ہیں کہ مجاہدین آزادی کو ہندو اور مسلم میں تقسیم کیوں کیا جا رہا ہے؟ جنہوں نے اس ملک کو آزاد کروانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، ان کی یاد میں قائم ہونے والے جلسوں میں ان کے مذہب کا ذکر کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ اس ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی محبان ہند کا یہ گروہ اودھ سے شجاع الدولہ کی قیادت میں اٹھا تو کبھی حریت پسندوں کی سربراہی حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے پاس آئی، کبھی بنگال سے سراج الدولہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کبھی جھانسی کی رانی نے انگریزوں کے دانت کھٹے کیے، کبھی بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں تو کبھی بیگم حضرت محل کو نیپال میں مادر ہند سے محبت کرنے کے سزا میں جلاوطنی کی زندگی گزارنا پڑی، کبھی مولانا فضل الحق خیر آبادی کے حصے میں کالا پانی کی سزا آئی تو کبھی حضرت موہانی جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچے۔
بہت شکریہ آپ کا جعفری، اور یہیں ہم دہلی اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایک بریک لیں گے اور دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پروگرام کے حصے میں جو اخبار آپ کے لیے انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے روزنامہ جوان، تو پیش خدمت ہیں کچھ اہم سرخیاں۔ حکومت کی کوشش لوگوں کی آسودگی بڑھانے اور تشویش کم کرنے کی ہے، صدر مملکت۔ مغرب کی پابندیاں غیر قانونی ہیں، روسی وزیر خارجہ۔ آسٹریلیا نے ملیشیا کے گمشدہ طیارے کے دو ٹکڑے تلاش کرنے کا دعویٰ کیا۔ روزنامہ جوان نے اپنی سرخی عالمی برادری کے حقائق امریکہ کی مرضی کے مطابق آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ ذیل میں لکھا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے کہا ہے کہ عالمی برادری کے حقائق امریکہ کی مرضی کے مطابق آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے سن 1393 ہجری شمسی سال کے آغاز کے پہلے دن ایران کے مقدس شہر مشہد میں لاکھوں زائرین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو چیز عالمی سامراج، خاص طور پر امریکہ، ایران، فلسطین، شام، عراق اور افغانستان میں حاصل کرنے کے در پہ تھا، اسے پانے میں کامیاب نہیں ہوا اور آئندہ بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے بہت کوشش کی کہ فلسطین کو ایک یہودی ریاست میں تبدیل کر دے، لیکن اس کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے اور آئندہ بھی یہ کوششیں بے نتیجہ ہی رہیں گی۔ قائد انقلاب اسلامی نے کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لینا چاہیے کہ منہ زور طاقتیں ہمارا کوئی بھی حق چھین نہ سکیں۔ بڑی طاقتوں کے تضادات، یہ عنوان ہے روزنامہ جوان میں شائع ہونے والے آج کے ایک مضمون کا۔ نظر ڈالتے ہیں اس مضمون کے کچھ اقتباسات پر۔ دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان سرد جنگ ایک بار پھر عروج کو پہنچ گئی ہے۔ اس میدان جنگ میں ایک طرف روس ہے اور دوسری طرف امریکہ اور یورپی یونین۔ یہ جنگ مشرق وسطی کے علاقے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی شکست کے بعد یوکرین نامی دنیا کے ایک دوسرے علاقے میں شروع کی گئی تاکہ مغرب اپنی طاقت اور اقتدار میں ثبات حاصل کر سکے، تاہم اس علاقے میں مغرب کا نیا کھیل ایک بار پھر اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بن گیا ہے، کیونکہ کریمیا کے عوام نے یوکرین سے علیحدگی کے لیے ہونے والے استصواب رائے میں 96% ووٹوں سے یوکرین سے علیحدگی اور روس کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا۔ اس مسئلے سے جھلائے ہوئے مغربی ملکوں، خاص طور پر امریکہ نے ایک بار پھر دھمکی، پابندی اور جمہوریت کی حفاظت جیسے گھسے پٹے ہتھ کنڈے اختیار کر کے روس کے اس کے موقف سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ البتہ اس بار مغرب کا سامنا جس حریف سے ہے وہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ مضبوط ہے اور اس کے پاس بڑے موثر حربے بھی ہیں۔ روس ایسا ملک ہے جس کے ہاتھوں میں یورپ کی توانائی کی نبض ہے اور وہ اپنی گیس کی ترسیل بن کر کے یورپ میں ایک بڑا بحران پیدا کر سکتا ہے۔ روس آسانی سے زیر ہونے والا حریف نہیں ہے، بنابراین مغرب نے روس پر جو پابندیاں عائد کی ہیں ان کا نقصان یقینی طور پر روس سے زیادہ خود مغربی ملکوں کو ہوگا۔ روس اور مغرب کے درمیان جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ مغرب کی جانب سے مذاکرات کے دعوے کے تضاد کو بخوبی عیاں کرتی ہے اور اس سے مغربی ملکوں میں جمہوریت کا مفہوم ایک بار پھر دھندلا پڑ جاتا ہے۔ جب کریمیا میں عالمی مبصرین کی نگرانی میں عوام نے اکثریتی ووٹوں سے روس سے الحاق کا فیصلہ کیا تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اس ریفرینڈم کو غلط اور غیر جمہوری قرار دیا، جبکہ یہی ممالک اپنے مفادات کے سبب آل خلیفہ کی عامر حکومت کے خلاف بحرینی عوام کے ہر روز ہونے والے مظاہروں کی جانب سے آنکھیں بند کیے رہتے ہیں۔ آزادی و جمہوریت کے یہ منادی روسی شخصیات اور کمپنیوں پر تو پابندی لگاتے ہیں، لیکن صہیونی حکومت پر پابندی لگانے کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس قسم کا رویہ مغرب کے تضادات اور دوہرے معیاروں کو ہر روز زیادہ سے زیادہ آشکار کرتا جا رہا ہے۔ پروگرام کا اگلا حصہ مشتمل ہے پاکستانی اخبارات پہ، ایک بریک لیں گے، آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو، ہمارے ساتھ رہیے۔ اخبارات کے جائزے کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھی منتہا کاظمی۔ جی منتہا، پروگرام میں خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو اسلام آباد اسٹوڈیو میں۔ آج کے اپنے جائزے کا آغاز کرتے چلیں گے روزنامہ ایکسپریس کی چند اہم خبروں سے۔ چولستان کے لیے 2 ارب 37 کروڑ کا ترقیاتی پیکیج۔ وزیر اعظم 24 مارچ کو ایک کانفرنس میں شرکت کریں گے، عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع۔ جنوبی کورین وزیر اعظم جونگ ہانگ وون آئندہ ماہ پاکستان آئیں گے، اہم معاہدے متوقع۔ یہاں مزید تذکرہ کریں گے جاوید قاضی کی تحریر کردہ تجزیے کا، جس کا عنوان ہے آئے کچھ ابر۔ جاوید تحریر کرتے ہیں، جارج ڈبلیو بش مسلمانوں کا بھوت دکھا کے امریکی عوام کو ہتھیانا چاہتا تھا، کل ضیاء الحق عامر کے ساتھ تھے جو لوگ وہ جمہوریت پرست ہو گئے، ہاں مگر چند ایسے بھی تھے جو نہ عامر کے تھے نہ کسی اور کے، جو امریکہ کا یار ہے غدار ہے کہ بعض گشت بھی تھم گئی تھی، ہماری سیکیورٹی پالیسی بھی کچھ مشکل میں پڑ گئی۔ ان کو کشمیر کے حوالے سے کل جن مجاہدین کی 1948, 1965 اور 1971 میں ضرورت تھی، کارگل میں ضرورت تھی، وہ ضرورت آج بھی برقرار تھی، مگر پھر گرگٹ کی طرح ہم نے بھی رنگ بدل دیا اور پھر یہ معجون بیچنا شروع کر دیا کہ جو اچھے مجاہد ہیں ان سے نہ لڑو، جو برے ہیں ان سے بھر جاؤ۔ اور ایسے بھی جمہوریت پرست پیدا ہوئے جن کے لیے ضیاء کی آمریت حلال تھی اور مشرف کی آمریت حرام۔ سعودی عرب کی بادشاہت حلال تھی، شام میں حرام۔ اسی خلف شار میں پھر یوں بھی ہوا کہ عالمی ضمیر جاگ اٹھا، ان کو بڑی دیر بعد بالآخر یہ بات سمجھ میں آئی کہ آمریتیں سماج کو کس طرح اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، اس طرح وہ دنیا میں انارکی پھیلانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہی لمحہ تھا کہ کیری لوگر بل آ گیا، امریکہ نے پاکستان میں آمریتوں کی حمایت کرنے سے توبہ کر لی۔ یہ ٹھیک ہے، امریکہ نے تو توبہ کر لی، مگر عربوں نے تو نہیں کی۔ ان کو اپنی بادشاہتیں بچانے کے لیے اب بھی مجاہدوں کی ضرورت تھی، اور ایسا نایاب مال ان کے خیال میں صرف پاکستان میں ملتا ہے۔ اسی طرح پھر ایک کھیپ ڈالر کی ہمارے پاس آئی ہے۔ اس سے پہلے ایسے مصنوعی سہارے امریتوں کے زمانے میں ملتے تھے، اس بار یہ کارنامہ جمہوری دور میں ہوا ہے۔ اس مرتبہ جب ڈالر سعودی عرب سے آیا، جس کے عوض ہم ان کو کیا کچھ نظر عنایت کریں گے، اللہ جانے مولا جانے۔ یہاں تذکرہ کریں گے روزنامہ اوصاف میں شائع آج کی چند اہم خبروں کا۔ بات چیت کے لیے جگہ کے تعین پر کوئی ڈیڈ لاک نہیں، مذاکرات ثبوت حاصل کرنے والے باز نہ آئے تو نشانہ بنائیں گے چوہدری نثار۔ ملک میں 74واں یوم پاکستان کل جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ سرتاج عزیز 24 مارچ کو برسلز میں ہونے والے پاک یورپی یونین اسٹریٹجک ڈائلاگ کے دوسرے دور میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ یہاں مزید بات کریں گے اعجاز احمد کے تحریر کردہ تجزیے کی، جس کا عنوان ہے تیسری قوت۔ اعجاز لکھتے ہیں، شکر ہے ہمارے حکمرانوں کو بھی اس بات کا ادراک ہوا کہ پاکستان کی دہشت گردی اور انتہا پسندی میں تیسری قوت متحرک اور ملوث ہے۔ ان قوتوں کے پاکستان کے غیر مستحکم کرنے میں اپنے مفادات ہیں، اور وہ ان مفادات کو حاصل کرنے کے لیے پاکستانی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں۔ افراتفری اور غیر یقینی صورتحال کا بہانہ بنا کر امریکہ اور اتحادی افغانستان میں لمبے عرصے تک قیام کرنے، چین کی بڑھتی ہوئی اقتصادی ترقی کو روکنے، پاکستان کی جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے اس پر قبضہ کرنے، پاکستان سے جوہری ہتھیار چھیننے، وسطی ایشیائی ریاستوں کے قدرتی وسائل تک رسائی حاصل کرنے، اپنے اسلحے اور ہائی ٹیک کے لیے منڈی تلاش کرنے، اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ امریکہ افغانستان کی طرح پاکستان میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ بہرحال یہ خوش آئند بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ تو پتہ چلا کہ پاکستان میں طالبان کے علاوہ وطن عزیز کے اور بھی کئی دشمن ہیں۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں مٹھی بھر دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کو کون سی طاقت پاکستانی مفادات کے خلاف استعمال کر رہا ہے، وہ کون سے سپانسر اور سپورٹرز ہیں جو ان تخریب کاروں اور انتہا پسندوں کی پشت پر ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں طالبان کے علاوہ دوسرے فیکٹرز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے دشمن طالبان میں چند شرپسند عناصر کے علاوہ اور بھی ہیں۔ اور یہاں مزید اب جائزہ لیتے چلیں گے روزنامہ دنیا کا، اور پہلے تذکرہ کریں گے شائع کردہ اہم خبروں کا۔ لاپتہ افراد کیس میں حکومت مدعی بن گئی، فوجی اہلکار کے خلاف مقدمہ درج۔ خیبر پختونخوا اسمبلی، ہزارہ صوبے کے قیام کی قرارداد منظور، اے این پی پیپلز پارٹی کی مخالفت۔ سانحہ کچہری کے بعد بھی عدالتوں کو مناسب سیکیورٹی نہ فراہم کی گئی کہ جس کی وجہ سے ملک بھر کی عدالتوں میں آج سے ہڑتال ہوگی۔ عالمی ایام نوروز، محافل کا انعقاد، ملکی سلامتی کے لیے دعائیں۔ اور پروگرام کے آخر میں کچھ مختصر تذکرہ کرتے چلیں گے خورشید ندیم کے تحریر کردہ تجزیے کا، جس کا عنوان ہے مشرق وسطی۔ خورشید لکھتے ہیں کہ بحرین میں بہت سے سرمایہ نچھاور کیے گئے تاکہ وہاں اٹھنے والے جمہوری تحریک کو کچل دیا جائے۔ یہ ساری سرمایہ کاری اس لیے ہے کہ مشرق وسطی میں آنے والی جمہوری تبدیلی کو روکا جائے۔ یہ انسانی فطرت سے لڑنے کی ایک کوشش ہے، اس کو ناکام ہونا ہے، لیکن نہیں معلوم کہ آخری مارکے تک وہ کتنی انسانی جانیں لے لے اور کیسے کیسے المیوں کو مزید جنم دے۔ مشرق وسطی کے اس تصادم میں پاکستان کیا کرے؟ بین الاقوامی تعلقات کے باب میں دو پیراڈائم ہیں، ایک امت مسلمہ کا اور دوسرا قومی ریاست کا۔ قومی ریاست کے پیراڈائم کا سادہ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے مادی اور دنیاوی مفادات کا تقاضا کیا ہے۔ بعض اوقات غیر جانبدار رہنا بھی مفادات کا تقاضا ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک کا انتخاب ناگزیر ہو تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کون پاکستان کے ساتھ زیادہ مخلص ہے۔ اور مزید اس سوال تک پہنچتے پہنچتے بحث دولت کی تقسیم کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ ڈالر اگر پاکستان میں فساد لے کر آئیں تو پھر ان سے لازمن گریز کرنا چاہیے۔ ڈالر جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی بہت آئے، لیکن وہ اس ملک میں فساد کا ایسا بیج بو گئے کہ ان سے کئی گنا زیادہ خرچ کرنے کے باوجود ہم اس کے مضر اثرات سے نہیں نکل سکے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام اب یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے منتہا قاسمی آپ سے اجازت چاہے گی، خدا حافظ۔
بہت شکریہ منتہا آپ کا۔ اور ناظرین، یہاں باری ہے بین الاقوامی میڈیا سے کچھ سیاسی کارٹونوں کی، جو ہم نے آپ کے لیے انتخاب کیے ہیں، تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔